बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ توبہ کی آیات 20 سے 22 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے بہروز یاری گل، اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سن سکیں گے۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامن، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد صبح کی نشریات میں عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران قرآن پاک اور دیگر مذاہب کی مقدس کتابوں کی توہین کی مذمت کی گئی۔ پاکستان میں حکمراں اتحاد پہلے اصلاحات پھر انتخابات کے اقدام پر متفق اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے وقت پر کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ ہندوستان میں بھاری بارش کے بعد دہلی، یو پی، پنجاب، ہریانہ سمیت میدانی ریاستوں میں اب سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ اور 80 سے زائد اسلامی اور غیر اسلامی ممالک کے نمائندوں نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران قرآن پاک اور دیگر مذاہب کی مقدس کتابوں کی توہین کی مذمت کی۔ ایران، سعودی عرب، پاکستان، اردن، مصر، قطر اور انڈونیشیا کے وزراء خارجہ نے انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس کے نام بھیجے گئے ویڈیو پیغامات میں یورپی ممالک میں قرآن کریم کی توہین کے حالیہ واقعات کی مذمت کی اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب قوانین وضع کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسلامی ممالک کے نمائندوں نے اسلام کو امن اور رواداری کا مذہب قرار دیتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک اور دیگر آسمانی مذاہب کی کتابوں کی توہین نفرت، تعصب اور دشمنی کا موجب اور اسلاموفوبیا کا مظہر ہے، لہذا ایسے اقدامات کے اعادے اور ترویج کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ قرآن پاک کی توہین پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا اجلاس اسلامی ممالک کے سفیروں کی درخواست پر جنیوا میں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے مطابق اس اجلاس کے اختتام پر اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی اور مذاہب کی توہین کی مذمت میں ایک مجوزہ قرارداد پیش کی جائے گی اور اس کی منظوری عمل میں آئے گی۔ دوسری جانب، کویت کی حکومت نے سویڈن میں سویڈش زبان میں قرآن پاک کے 1,00,000 نسخے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سویڈن کے شہر اسٹاکہوم میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور اس مقدس آسمانی کتاب کو نظر آتش کرنے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت کویت نے سویڈن میں قرآن مجید کے 1,00,000 نسخے چھاپنے اور اس ملک میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ القبس اخبار کے مطابق کویت میں قرآن مجید کے اشاعت پر نظر رکھنے والے ادارے نے منگل کے روز بتایا کہ اس ملک کے وزیر اعظم احمد نواف الصباح کے حکم پر اس تعداد میں قرآن مجید کے اشاعت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کویتی ادارے کا کہنا تھا کہ کویت کی وزارت خارجہ کے تعاون سے سویڈش زبان میں قرآن پاک کی اشاعت اور سویڈن کے شہروں میں یہ نسخے تقسیم کیے جائیں گے۔ کویت کی کابینہ نے بھی اپنے اجلاس میں اس مسئلے کی منظوری دی ہے اور اس اجلاس میں بتایا کہ اسلام میں رواداری اور سمجھوتے پر تاکید کی گئی ہے اور اسلامی اقدار اور انسانوں کے درمیان بقائے باہمی کے فروغ کے لیے مصحف شریف کے یہ نسخے پرنٹ اور تقسیم کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ بروز بدھ 28 جون کو 37 سالہ عراقی نژاد سلوان مومیکا نے اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے سامنے قرآن پاک کے صفحات پھاڑے اور انہیں نظر آتش کر دیا۔ یہ اقدام سویڈن کی حکومت کی منظوری اور حمایت سے انجام دیا گیا جس سے پوری دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں حکمراں اتحاد پہلے اصلاحات پھر انتخابات کے اقدام پر متفق اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے وقت پر کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ حکومتی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 نے 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دے دی۔ دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ اسمبلیاں 11 اگست کو تحلیل ہوں گی جبکہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسمبلی تحلیل ہونے کا وقت بتانے سے گریز کیا اور کہا کہ علم غیب نہیں رکھتے، وقت اور حالات کے تحت فیصلہ ہوگا۔ ادھر انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی میں طے کر لیا گیا ہے کہ تاخیر سے آنے والے نتائج تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ میں ہونے والے اجلاس میں تجویز دی گئی کہ پریزائڈنگ افسر کو نتائج مکمل کرنے کے لیے مخصوص وقت دیا جائے گا اور تاخیر پر جواب طلبی ہوگی۔ اجلاس کے مطابق پریزائڈنگ افسر نتائج میں تاخیر کی ٹھوس وجہ بتانے کا پابند ہوگا۔ اجلاس میں پریزائڈنگ افسران کو تیز ترین انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون بھی فراہم کرنے کی تجویز دی گئی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس کمیٹی میں تحریک انصاف کے بیرسٹر علی ظفر بھی شامل ہیں اور جو پارٹیاں پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان کو بھی سینٹ کمیٹی سن چکی ہے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ الیکشن آزادانہ اور شفاف ہوں۔ پاکستان میں توہین الیکشن کمیشن کے الزام میں سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کے قریبی ساتھی نیز سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف الیکشن کمیشن اور اس کے سربراہ کی توہین کے الزام میں مقدمے کی سماعت منگل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت کے دوران عمران خان اور فواد چودھری کے وکیل بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر کے سماعت 25 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ہندوستان میں بھاری بارش کے بعد دہلی، یو پی، پنجاب، ہریانہ سمیت میدانی ریاستوں میں اب سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ریگستانی ریاست راجستھان سے لے کر پہاڑی ریاستوں تک میں گنگا، یمنا اور بیاس سمیت سبھی اہم ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ شہروں، قصبوں، دیہاتوں اور کھیتوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ ہزاروں ہیکٹر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ پہاڑوں پر بارش کا قہر بنا ہوا ہے۔ 17,000 سیاح ہماچل کے کلو کے سیاحتی مقامات منالی، مانکرنا اور بنجر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 4 دھام یاترا میں بھی خلل پڑا ہے۔ اس درمیان 24 گھنٹوں میں مزید 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ان میں سے 8 اموات اتراکھنڈ میں اور 4 یوپی میں ہوئی ہیں۔ ہماچل میں 3 دنوں میں 31 اموات ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے ہماچل، اتراکھنڈ میں شدید بارشوں اور سیلاب کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ چین کے سرحد کے قریب جوشی مٹھ ملاری ہائی وے پر بنایا گیا پل بہہ گیا ہے۔ فوج اور گاؤں والوں کی نقل و حرکت رک گئی ہے۔ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کو لے کر عوام بڑی تعداد میں اپنے مشورے لا کمیشن کو بھیج رہے ہیں۔ لا کمیشن نے مذہبی تنظیموں اور عام لوگوں سے 1 ماہ قبل گزارش کی تھی کہ وہ اپنی رائے 13 جولائی تک کمیشن کو بھیج سکتے ہیں۔ اس گزارش کا زبردست اثر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 46 لاکھ مشورے لا کمیشن کو موصول ہو چکے ہیں۔ ایک ذریعے کے حوالے سے خبر رس ایجنسی پی ٹی آئی نے 11 جولائی کو بتایا کہ 10 جولائی کی شام تک یونیفارم سول کوڈ پر لا کمیشن کو تقریباً 46 لاکھ مشورے ملے ہیں۔ کمیشن نے 14 جون کو ایک بیان جاری کر اس قانون پر منظور شدہ مذہبی تنظیموں اور عوام سے مشورہ طلب کیا تھا اور اس کے لیے 30 دنوں کا وقت دیا تھا، یعنی رائے بھیجنے کی ڈیڈ لائن 13 جولائی طے کی گئی تھی۔ اس طرح دیکھا جائے تو ڈیڈ لائن ختم ہونے میں اب محض 2 دن باقی ہیں، یعنی لا کمیشن کو بھیجے جانے والے مشوروں کی تعداد 50 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ تہران میں ایشین پارلیمانی اسمبلی کے اجلاس سے اسپیکر ڈاکٹر قالی باف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی اور معاشی طاقت ایشیا کی جانب پلٹ رہی ہے جسے مغرب روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ایشین پارلیمانی اسمبلی کی بجٹ اور پلاننگ کمیٹی کا سالانہ اجلاس تہران میں جاری ہے جس میں اسمبلی کے رکن ممالک نے شرکت کی۔ ابتدائی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد قالی باف نے ایشیا کی معاشی ترقی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایشیا ایک بار پھر سیاسی اور معاشی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے جو کہ مغربی دنیا کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی اور معاشی طاقت کے حصول جیسے بڑے ٹارگٹ تک پہنچنے اور اس تاریخی رجت کو منظم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ممالک ہمہ جہتی تعاون کے اصولوں کے پابند رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایشین ممالک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے رواں صدی کے دوران فرق کے باوجود وحدت کے تحت اپنی شناخت حاصل کریں۔ قابل ذکر ہے کہ ایشین پارلیمانی اسمبلی کی بجٹ اور پلاننگ کمیٹی کے سالانہ اجلاس کے افتتاحی پروگرام سے روس کی پارلیمنٹ ڈوما کے ڈپٹی اسپیکر اور خارجہ تعلقات کمیٹی کے صدر نیز عرب پارلیمان کے اسپیکر عادل العصومی نے بھی خطاب کیا۔ اس کے بعد ایشین پارلیمانی اسمبلی کے ورکشاپ اور خصوصی کمیٹیوں کی نشستوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ تہران کی میزبانی میں ہونے والے اس اجلاس میں 20 ایشین ممالک کے پارلیمانی نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ امریکہ نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے تیل اسمگل کرنے والے ایک تیل بردار جہاز کو روک دیا ہے۔ امریکی ففتھ فلیٹ کے ترجمان ٹم ہاوکنز نے امریکی بحریہ کے غیر قانونی رویے کا کوئی ذکر کے بغیر دعویٰ کیا کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک تیل بردار ٹینکر پر بقول ان کے قبضہ کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے 6 جولائی کو اس آئل ٹینکر کو اپنے کنٹرول میں لیا تھا۔ انہوں نے بات بتانے سے گریز کیا کہ یہ آئل ٹینکر بڑے پیمانے پر تیل اسمگل کر رہا تھا۔ اس بارے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے اعلی عہدیدار ریئل ایڈمرل زیراہی نے بتایا ہے کہ 6 جولائی کو 10 لاکھ لیٹر تیل اسمگل کرنے والے اس جہاز کو خلیج فارس میں روک دیا گیا تھا۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ ترجمان نے 3 ایرانی جزیروں ابو موسیٰ، تمبے کوچک اور تمبے بزرگ کے بارے میں خلیج فارس تعاون کونسل اور روس کے مشترکہ بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ ترجمان کہنا تھا کہ اس قسم کے بیانات جاری کرنا ایران اور ہمسایوں کے دوستانہ تعلقات کے ساتھ منافعات رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اچھی ہمسائیگی اور باہمی احترام کی پالیسی کو جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے خطے کی ترقی اور استحکام کو علاقے کے سبھی ملکوں کی اجتماعی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم۔ عالمی خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج ہم اس پروگرام میں ہندوستان میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ قمر عباس نقوی صاحب یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔
شکریہ۔
بی جے پی کا تو یہ پرانا ایجنڈا ہے
جی،
وہ آج سے نہیں بلکہ برسوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے اور کسی بھی فرقے کو اس میں کوئی امتیاز نہیں ملنا چاہیے۔ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اس طرح سے جو شریعت لا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کو لا کمیشن نے اس حوالے سے ایک نوٹس بھی جاری کیا تھا، تو بورڈ نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟
دیکھیں، بورڈ کی جو میٹنگ ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے اس میں تو اس کی مخالفت کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں بورڈ کا یہی موقف ہے کہ مسلمانوں کو سڑکوں پر نکل کر یا مظاہرے وغیرہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کے لیے قانونی طور پر جو اپنی جنگ جاری رکھنا چاہیے اور قانونی لڑائی لڑنی چاہیے اس پہ اگر کچھ ہونا ہے تو. بہرحال یہی ایک حقیقت بھی ہے اور تقریباً اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ ہونا ہوانا کچھ ہے نہیں ہے, یہ صرف الیکشن سے بالکل پہلے ہی اس طرح کے ایک شوشہ چھوڑ کے اور مسلمانوں کو ورغلانا ہے تاکہ وہ سڑکوں پہ نکلیں اور پھر شریعت کا تحفظ اور یا اس ٹائپ کی جو باتیں کرے تو جو شدت پسند طبقہ ہے ہندوؤں کا اسے یہ موقع ملے کہ وہ عام ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لے اور اسے ایک ہندو اور مسلمان کا مسئلہ بنا دے. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ اگر ایسا کوئی قانون آتا ہے یا اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں صرف مسلمان ہی نشانہ نہیں بنیں گے بلکہ ہندو بھی ہیں اور خاص طور سے جو قبائل ہیں اور جو شمال مشرقی ریاستوں کے وہ ہیں, منی پور میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں تو یہ تو ایک موضوع ہے ایک ہے, لیکن اگر اس طرح کا ہوا تو وہاں بہت زیادہ ہنگامے ہوں گے کیونکہ ان کو بہت سارے ان کے اپنے قوانین ہیں اور جس کو باضابطہ طور سے آئین میں تسلیم کیا گیا اور اس پر عمل کرتے ہیں. جب یونیفارم سول کوڈ ہوگا ایک طرح کامن سب کے لیے ہو جائے گا تو پھر اس میں ان کے بھی مسائل بہت ہی زیادہ بڑھ جائیں گے.
اچھا ایک سوال, جی, مسلم پرسن اللہ کا معاملہ ہو, یکساں سول کوڈ لانے کا اعلان ہو, منی پور کا معاملہ ہے یا جو دیگر معاملات ہیں جس میں اپوزیشن اور بی جے پی آمنے سامنے ہیں, ان کا تعلق 2024 کے الیکشن سے, اس سے تو اس پر تو سبھی اتفاق کرتے ہیں اور حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے پر ان چیزوں سے الیکشن کے لیے اپنے حق میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کا الزام لگاتے ہیں. ہندوستان میں جو بنیادی مسائل, جو واقعی عوام کے مسائل ہیں, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے اور بہت حد تک جو ہے وہ ہندوستان کے عوام کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے, کیا ان مسائل کو بھی ظاہر اگر حکومت نظر انداز کر رہی ہے تو کیا اپوزیشن پارٹیاں ان مسائل کو اٹھا رہی ہیں؟
جی بالکل, اور یہ کہا ہی جا رہا ہے ابھی جو ہندوستان کے وزیر اعظم کا یہ جو حالیہ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے یو سی سی کی بات کی ہے تو اس کے سلسلے میں کانگریس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ تو اور بھی بہت ساری پارٹیوں نے یہ جو بیانات آئے اس پر رد عمل میں اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ توجہ ہٹانے کا ایک حربہ ہے ملک میں, جو دوسرے جو اصلی مسائل ہیں اب اس پہ تو بولنے کو ہے نہیں کچھ کیونکہ بی جے پی نے اس سے پہلے جو آپ نے جن بنیادی مسائل کا ذکر کیا اس پہ بڑے بڑے وعدے کیے تھے, روزگار اور ان سب چیزوں کا, ترقی, معاشی ترقی اور یہ سب, تو ان سب میں تو جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں تو اب کیا کہیں, اب پھر سے تو چونکہ پہلے والے وعدے جو ہیں وہ تو ابھی پورے ہی نہیں ہوئے ہیں اس طرح سے, تو پھر سے اگر لاکھوں نوکریوں کروڑوں نوکریوں کا اور اس طرح کی جو بات اگر کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے عوام میں کے ذہنوں میں سوال اٹھے گا, بھلے کوئی نہ پوچھے وزیر اعظم سے لیکن سوال تو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ صاحب پہلے جو وعدے کیے گئے تھے وہ اس کا کیا ہوا. تو اس لیے ان سب چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بہت سارے تجزیہ نگاروں کا بھی اور جو سیاسی جماعتیں اپوزیشن ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ بی جے پی اس میں کامیاب ہو پائے گی.
اچھا ایک سوال, جی دیکھیے 2024 کا الیکشن بالکل نزدیک آ رہا ہے اور اپوزیشن اور حکمراں اتحاد دونوں اس سلسلے میں سرگرم ہو گئے ہیں, اس حوالے سے اکثر تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی ہندوؤں پر زیادہ بھروسہ کرتی ہے, یعنی اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ یہ کہ مطلب ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر اور ہندوؤں کی اس کو حمایت حاصل ہو جائے, باقی پھر ہندوستان کے دیگر فرقے دیگر مذاہب कि उसको कोई ज़्यादा परवाह नहीं है, इसलिए कि उसको जीत जो है वो हिंदू दिला देंगे। वो एक तरफ तो हिंदुओं के की तरफदारी की बात करती है और हिंदुस्तान के दलितों को भी हिंदुओं का जुज करार देती है, लेकिन दलितों के साथ मुसलसल बदसलूकी की खबरें भी आ रही हैं। अभी जो ताज़ा वाकया मध्य प्रदेश में हुआ है
जी,
कि एक नौजवान बीजेपी लीडर ने सड़क पर खुलेआम सबकी निगाहों के सामने एक ज्यादा उम्र के
कबायली
के सर पर जो है वो पेशाब कर दिया। तो फिर बीजेपी इसमें करना क्या चाहती है? दलितों को अपने साथ मिलाना भी चाहती है और दलितों के साथ बदसलूकी भी जारी है।
देखिए, बीजेपी या जो आरएसएस है, जाहिर सी बात है, तो ये तो इनकी जो मजहबी बुनियाद है, तो हिंदुइज्म में जो मजहब में जो तबकाती निज़ाम है, जो तख्लीक में बरतर हैं, कुछ सर से पैदा किए गए हैं और कुछ जो है सीने से और कुछ बहरहाल
दीगर आज़ा से
और जो दलित वगैरह हैं वो पैर से हैं, तो उनका मकाम खिदमत ही करने का है। तो ये नज़रिया तो जाहिर बात है, जब बीजेपी और आरएसएस, तो उनका तो मकसद है, उन्होंने अलालेलान उन्होंने कहा ही है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब ये कि हिंदू मजहब के कवानीन
नाफिज होंगे।
तो हिंदू मजहब क्या है? तो हिंदू मजहब में जाहिर बात है ये सब चीज़ें तो मजहब का जुज है, छुआछूत या जो तबकाती निज़ाम है
जी।
तो इस तरह से तो वो बीजेपी हो या आरएसएस हो तो ऐलान कर ही रहे हैं अब, लेकिन क्या होता है इलेक्शन में तो उनको ज़रूरत होती है। अब ये जो हुक्मरां लोग हैं और मजहब हिंदू मजहब जिस तबके को
रिप्रेजेंट करता
नहीं हुकूमत की के अहल समझता है, जिस तबके को और पूरे हिंदुस्तान पे, वो तो हुकूमत दिलाने में कादिर है नहीं, यानी उनकी तादाद तो इतनी है नहीं है कि वो वोट दे के बीजेपी को दिल्ली तक पहुंचा देंगे। तो अब वो तो बड़े कम है, जो अकलियत है ब्राह्मण और की, जो ब्राह्मणों की जो राजा है और मसलन जिसे कहें कि हुकूमत कहा गया उसको और दूसरे जो लोग हैं, तो इसके लिए जाहिर सी बात है वोट की ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे लोगों के। तो फिर ये सारे आते हैं, लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है, तो अब ये हिंदू मज़हब की बात करके या जिसे कहें कि श्लोक पढ़ के और वो करके तो उन्हें अपनी तरफ मायल नहीं किया जा सकता, क्योंकि शास्त्रों में तो उनके खिलाफ ही सब बातें लिखी हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर इसके लिए सबसे जो आसान तरीका होता है वो है कि दुश्मन तराशी जिसे कहें, दुश्मन बनाए और नफरत पैदा करें, जिसकी वजह से ये हो जाए। आप देख लें सोशल मीडिया पर, अगर आप देखें तो इलेक्शन से पहले, हर इलेक्शन से पहले, इससे पहले भी बीजेपी से मुतालिक जो लोग हैं वो बाज़ाब्ता तौर से सोशल मीडिया पे ये तशहीर करते हैं कि रोटी नहीं चाहिए, राम का नाम तो रहेगा, मजहब तो मतलब ये इस हद तक
मजहबी जज्बात
को भड़का।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त तो आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुमकिन है कि आइंदा दिनों में इस मौजू पर हम और भी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करें, लेकिन आपकी राय हमारे लिए रहनुमा साबित होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। शुक्रिया जनाब।
اور سامعین، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگا नासूर जगमगाते हैं। कोई पूछे तो इन सितारों से कोई पूछे तो इन सितारों से किसके अनवार जिल मिलाते हैं किसके अनवार झिल मिलाते हैं रहरवे इश्क कैफो मस्ती है रहरवे बेखुदी में कदम बढ़ाते हैं बेखुदी में कदम बढ़ाते हैं है मकाम झुकालो दिल है मकाम अदब झुकालो दिल या फरिश्ते भी सर झुकाते हैं
और सामिन पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह उम्मीद
सुबह उम्मीद
अजीज सामीन मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम आपकी सेहत व सलामती और एक अच्छे दिन की दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईमान की अलामत यह है कि आदमी नुकसान के मौके पर भी सच बोले और फ़ायदे की खातिर भी झूठ न बोले लीजिए समाअत फरमाइए सुबह उम्मीद सामीन जिस तरह झूठ बोलना हराम है उसी तरह झूठ सुनना भी हराम है और जिस तरह झूठी बात लिखना या पढ़ना हराम है उसी तरह झूठी बात नकल करना भी हराम है क़ुरान मजीद में यहूदियों और मुनाफिकों की इसी बात पर मजम्मत हुई कि वो झूठी बातें इधर से उधर फैलाते हैं जनाब शेख सदूक अलैहि रहमा ने फरजंदे रसूल हजरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया ऐ मौला झूठ सुनना कैसा है तो आपने इरशाद फरमाया जायज़ नहीं है क्योंकि जो शख्स किसी की बात शौक़ से सुनता है तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल कर बैठा है اگر بولنے والا خدا کو مانتا ہے تو سننے والا خدا کی عبادت کرے گا، اور اگر شیطان کی بات مانتا ہے تو سننے والا بھی شیطان کی عبادت کرے گا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلام کی تین قسمیں ہیں، سچ، جھوٹ اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ کسی نے پوچھا، فرزند رسول، یہ لوگوں کے درمیان صلح کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تم ایک شخص سے کوئی بات سنو اور اس میں ترمیم کر کے کسی اور کو سناؤ کہ وہ تمہارے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہو۔ خلاصہ یہ کہ اگر صلح و صفائی یا دو آدمیوں کے درمیان موجود رنجش دور کرنے میں اگر جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو ایسا کرنے کا حکم ہے، اور اس سے آدمی جھوٹ کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس قسم کی بات کو صلح یا اصلاح کہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے تاکید کی ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کراؤ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے، اور لوگوں کے درمیان مصالحت کرنا، مصالحت کی فکر کرنا اور جھگڑے دور کرنا نماز روزے سے زیادہ افضل ہے۔ ابو حنیفہ سائق الحاج کہتے ہیں کہ میرے اور میرے داماد کے درمیان ایک میراث کے سلسلے میں جھگڑا تھا۔ ابھی ہم جھگڑا ہی کر رہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وکیل مفضل کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے کچھ دیر رک کر ہم دونوں کو اپنے گھر بلا لیا اور اپنے پاس سے 400 درہم دے کر ہمارے درمیان جھگڑا ختم کرا دیا۔ اس کے بعد کہا، یہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ میرا نہیں ہے، بلکہ میرے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب بھی میرے اصحاب میں جھگڑا ہو جائے تو میرے مال کے ذریعے ان کا جھگڑا دور کر دیا کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح اور مصالحت کتنی اہم چیز ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کام نماز روزے سے زیادہ افضل ہے، حالانکہ عام طور پر یہ کام مستحب اور نماز و روزہ واجب ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز روزے سے آدمی کی ذات بہتر بنتی ہے، جبکہ مصالحت کروانے سے پورا معاشرہ بہتر بنتا ہے، اور پورے معاشرے میں اس طرح نماز روزہ عام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا نہ صرف آخرت کے اعتبار سے اہم ہے بلکہ دنیوی اعتبار سے بھی بہت مفید ہے۔ جب مومن کے دل خدا کی خاطر ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں تو اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف ظاہری دشمنوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے بلکہ باطنی دشمنوں یعنی نفس اور شیطان سے بھی مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے قلبی اتحاد و اتفاق کی مثال آب کل سے دی جا سکتی ہے، یعنی جب تک پانی کم مقدار میں مختلف برتنوں میں ہو اور برتن میں کر کی مقدار سے کم ہو تو جیسے ہی اس میں نجاست پڑے گی وہ فوراً نجس ہو جائے گا، لیکن جب انہی پانیوں کو ایک بڑے ظرف میں ڈال دیا جائے اور وہ کر کی مقدار تک پہنچ جائے تو اب وہ نہ صرف یہ کہ نجاست کے ملتے ہی نجس نہیں ہوگا بلکہ وہ نجس چیز کو آسانی سے پاک کر دے گا۔ بالکل اسی طرح جب لوگ متحد ہوں گے، ان کے متحد دلوں پر رحمت الہی واقع ہوگی اور ان سب کے دلوں پر پروردگار عالم مہربانی فرمائے گا تو اتحاد کا فائدہ ہر ایک کو پہنچے گا۔ اس کے علاوہ اس اتحاد قلبی کے نتیجے میں اسلام کی شان و شوکت دوبالا ہو جائے گی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثواب الہی اور عذاب سے مغفرت کی امید پر جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جب کوئی شخص کسی چیز کی امید کرتا ہے تو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے حصول کے لیے ویسے ہی کام بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس چیز سے دوری اختیار کرتا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو واقعاً ثواب حاصل کرنا ہے اور وہ خدا سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اسے ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس امید کا لازمہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو انجام دے۔ اگر کوئی شخص واقعاً عذاب الہی سے ڈرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے فرار اختیار کرے، کیونکہ گناہ عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے ثواب کی امید رکھتا ہوں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور گناہوں کو ترک نہ کرے اور اعمال صالحہ کو انجام نہ دے تو ایسا شخص جھوٹا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ وہ خدا سے امید رکھتا ہے لیکن اس کے عمل سے اس کا اظہار نہ ہو تو خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے، حالانکہ جب کسی بھی چیز کی امید رکھتا ہو تو اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ خدا سے امید رکھے اور اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو تو ایسا شخص خدا سے امید رکھنے والا نہیں بلکہ دھوکے میں ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی شخص کسی چیز سے ڈرے تو اس کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اس چیز سے فرار اختیار کرتا ہے، پھر خوف خدا رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود گناہوں سے فرار کیوں نہیں اختیار کرتا؟ جس طرح آدمی خوف خدا، اس سے امید اور رجا رکھنے کا دعویٰ کرے اور اس کا عملی ثبوت نہ دے تو وہ جھوٹا ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی صبر، شکر، رضا، تسلیم، تواضع اور حلم جیسی چیزوں کا دعویٰ کرے لیکن اس کا ثبوت پیش نہ کرے تو وہ بھی جھوٹا کہلائے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ جناب نور جہاں فاطمہ صاحبہ جھانسی مدھیہ پردیش ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ رمضان المبارک میں مناسبتی پروگرام سنے اور عید سعید فطر کی مناسبت سے بھی پروگرام سنا، سبھی پروگرام اچھے تھے، ماشاءاللہ خوب محنت سے پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے، پروگرام کلام نور، صبح امید، مقدس دفاع اور آج کا ایران ہمیں بہت پسند ہیں، سبھی دوستوں کو سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ نور جہاں فاطمہ صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خواجہ نظام الملک کہتے ہیں کہ میں ایک شب سویا تو خواب میں دیکھا چند مکروہ اور بدصورت شکلیں نمودار ہوئیں اور میرے قریب بیٹھ گئیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے خوف آتا تھا، ان کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھتے تھے۔ یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ خواب کی دہشت مجھ پر اتنی طاری تھی کہ میرا جسم کپ کپا رہا تھا اور میرا پورا وجود پسینے میں تر بتر تھا۔ میں نے اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ دوسری رات جب میں سویا تو پھر وہی بدصورت چہرے اور ہولناک صورتیں دوبارہ نظر آئیں۔ میں پھر خواب سے بیدار ہو گیا اور پھر پوری رات دہشت کی وجہ سے میری آنکھ نہ لگی۔ تیسری رات نے میں نے عہد کیا کہ میں آج نہیں سوں گا۔ کافی دیر تک جاگتا رہا لیکن آخر انسان تھا، آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو وہی منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، مگر آج رات اور پچھلی دو راتوں کے خواب میں یہ فرق تھا کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد خوبصورت چہرے ظاہر ہوئے۔ جیسے ہی ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوتا تو ایک کریہ المنظر چہرہ چلا جاتا۔ کچھ دیر بعد تمام خوفناک تصویریں گم ہو گئیں اور ان کی جگہ خوبصورت اور دل فریب صورتوں نے لے لی۔ میں نے خواب میں پوچھا، تم کون ہو؟ ان تصاویر نے جواب دیا، ہم تمہارے نیک اعمال ہیں اور اس وقت مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کریہ شکل و صورت کن لوگوں کی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تمہارے برے اعمال تھے جو مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے تھے۔ پھر میں نے خوبصورت چہروں سے کہا کہ خدا را آپ مجھ سے جدا نہ ہوں اور ہمیشہ میرے پاس رہیں۔ جواب آیا، تم نیک عمل کرو تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ورنہ برے عمل مجسم ہو کر تمہیں پریشان کریں گے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل ہے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 تیر 23 ذی الحجہ اور 12 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 12 جولائی 711 عیسوی کو طارق بن زیاد ایک عظیم فوج کے ساتھ اندلس میں داخل ہوا۔ یہ واقعہ یورپ میں اسلام کے فروغ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، جس کا تسلسل ان علاقوں تک جاری رہا جو آج فرانس میں شامل ہیں۔ طارق بن زیاد اس راہ سے اندلس میں داخل ہوا، جو اسی کے نام پر آبنائے جبل الطارق کہلاتی ہے۔ جبل الطارق ہسپانیہ اور مراکش کے درمیان واقع ہے اور بحر اطلس کو بحیرہ ابیض سے ملاتی ہے۔ مسلمانوں نے 8 صدیوں تک اندلس پر حکومت کی اور یہاں سے یورپ میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو رواج ملا۔ اکیس تیر سن 1314 ہجری شمسی کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے سے متصل مسجد گوہرشاد میں جاری دھرنے کو رضا خان کے سپاہیوں نے سختی کے ساتھ کچل دیا۔ اس المناک واقعے میں 2000 افراد شہید ہو گئے، جنہیں شاہی گماشتوں نے راتوں رات بغیر غسل و کفن کے اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے ایران میں سوگ کی فضا طاری ہو گئی اور رضا خان نے لوگوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مشہد کے پولیس چیف کو برطرف اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے کے متولی محمد ولی اسدی کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دے کر سزائے موت دے دی۔ ایران کی تاریخ میں یہ واقعہ سانحہ مسجد گوہرشاد کے نام سے معروف ہے۔ رضا خان دراصل کمال اتاترک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایران میں طاقت کے بل پر بے پردگی اور بے راہ روی کو رواج دینا چاہتا تھا، کہ جس کی ایران کے مسلمان عوام اور خصوصاً علماء کی جانب سے سخت مخالفت کی گئی، اور 21 تیر کو مسجد گوہرشاد میں ہونے والا احتجاجی دھرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ تیئیس ذی الحجہ سن 1359 ہجری قمری کو مشہور مسلمان عالم دین اور محدث آیت اللہ شیخ عباس قومی کی وفات ہوئی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران بہت مشکلات برداشت کی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے، جہاں ممتاز علماء سے بھرپور قصب فیض کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ کر تصنیف و تالیف اور دینی امور کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے۔ آیت اللہ عباس قومی نے مختلف علوم میں انتہائی اہم اور بیش بہا کتابیں تحریر کی۔ کتاب مفاتیح الجنان انہی کی تالیف کردہ ہے، جس میں انہوں نے دعائیں اور احادیث جمع کی ہیں۔ بارہ جولائی 1946 عیسوی کو سیونی گروہ اورگن نے بیت المقدس میں واقع ایک معروف ہوٹل داؤد میں دھماکے کیے۔ یہ ہوٹل فلسطینی شہریوں کی آمد و رفت اور مسافروں کے قیام کا مرکز تھا۔ ہوٹل داؤد کے تہہ خانے میں ہونے والے بم دھماکوں کے نتیجے میں 200 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ 12 جولائی 1975 عیسوی کو برصغیر کی نشریات کی ایک تاریخ ساز شخصیت زیڈ اے بخاری کا انتقال ہوا. ان کا پورا نام ذوالفقار علی بخاری تھا. وہ 1906 میں پاکستان کے شہر پشاور میں پیدا ہوئے. 1936 میں جب آل انڈیا ریڈیو کا قیام عمل میں آیا تو زیڈ اے بخاری ریڈیو سے منسلک ہو گئے. 1938 میں وہ نشریات کی تربیت حاصل کرنے لندن گئے. لندن سے واپس آ کر وہ بمبئی اور کلکتہ ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے. قیام پاکستان کے بعد جب ریڈیو پاکستان کی تشکیل ہوئی تو زیڈ اے بخاری ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بنائے گئے. اور جب نومبر 1967 میں کراچی میں ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہوا تو وہ اس کے پہلے جنرل مینیجر مقرر ہوئے. زیڈ اے بخاری کو شعر و ادب سے شاخ ورثے میں ملا تھا. ان کے والد اسد اللہ شاہ بخاری صاحب دیوان نعت کو شاعر تھے. زیڈ اے بخاری نے اپنے زندگی سرگزشت کے نام سے رقم کیے جو اردو کے نثری ادب کا گراں قدر سرمایہ ہے. بارہ جولائی 2006 عیسوی کو قاسب صہیونی فوج نے ایک بار پھر لبنان پر بحری ہوائی اور زمینی حملہ کیا. اس جارحانہ حملے کا بہانہ ایک دفاعی کاروائی میں حزب اللہ لبنان کے ذریعے 2 صہیونی فوجیوں کو اسیر کرنا تھا. امریکہ کی مکمل حمایت سے لبنان پر ہونے والی اس فوجی جارحیت کا صہیونی حکومت کا اصل مقصد صہیونی حکومت کی فوج کے سامنے لبنان کی اہم ترین استقامتی فورس کی حیثیت سے حزب اللہ کی فوجی طاقت کو ختم اور اس کو غیر مسلح کرنا تھا. لبنان پر ہوئے اس حملے میں لبنان کی بنیادی تنصیبات کو ختم کرنا اور لبنانی عوام پر اقتصادی دباؤ ڈالنا صہیونی فوج کے ایجنڈے میں شامل تھا تاکہ وہ حزب اللہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں. اس جارحیت میں صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے لبنان پر تقریباً 10,000 حملے کیے جس میں 1,000 سے زیادہ لبنانی عام شہری مارے گئے، لیکن لبنانی عوام بدستور حزب اللہ کی حمایت کرتے رہے. ادھر مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ کے جوابی میزائلی حملوں کی وجہ سے صہیونی فوج اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اس کو بھاری شکست ہوئی. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصى له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.